يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو یعنی لوگوں کی باتوں میں الجھنے کی بجائے اللہ کے ذکر اور تسبیحات کی کثرت کرو. ہم اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں، اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہماری باتیں زیادہ ہوتی ہیں یا ذکر زیادہ ہوتا ہے، لوگوں سے بحث مباحثہ، لوگوں سے فون پہ باتیں، چیٹنگ پہ بات، سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کے ان نون پیپل کے میسیجز پڑھ کے ان پہ اپنے کمنٹس دینا، یعنی جن سے ہمارا نہ کوئی تعلق نہ واسطہ، انہوں نے کوئی چیز اٹھائی کہیں سے وہاں پوسٹ کر دی، وہاں نیچے ہم کچھ لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کن باتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ کس چیز سے ہم اپنے دل کو بہلا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا ہماری زندگی اتنی بیکار ہے؟ بس ہماری یہی حیثیت ہے کہ ہم یہی شغل کرتے رہے، یہ دیکھتے رہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور پھر اس پر اپنا تبصرہ کرتے رہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور شیطان نے اس میں اچھے بھلے عقل مند لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، ایسا جال پھینکا ہوا ہے کہ جس سے بچ کے نکلنا مشکل ہو گیا ہے. تو خود اپنا محاسبہ کریں کہ کتنا وقت اس میں لگتا ہے اور دن بھر کے اذکار کتنے ہوتے ہیں، کتنا وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے. کیونکہ جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں نا، تو پھر انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو اعضاء اطاعت سے رک جاتے ہیں، نماز میں بھی دل نہیں لگتا. جیسے کوئی لکڑی خشک ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس میں لچک نہیں رہتی. اور ویسے بھی جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنا ہی نفاق سے دوری ہوگی، منافقین کی صفات سے انسان دور ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت تھوڑا کرتے ہیں. تو جو شخص پریشانیوں سے نجات چاہتا ہو، اللہ کی رضا چاہتا ہو، آگ سے نجات چاہتا ہو، اسے پھر اللہ کے ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے. اور کثیر کی کوئی حد نہیں مقرر کی کہ بس یہاں آ کے رک جاؤ، جتنا کر سکو اتنا ہی فائدہ مند ہے. اور بے حساب کیا کریں، صرف گن گن کے نہ کیا کریں. گننا صرف اس لیے ہو کہ کم از کم اتنا تو ہو، اسے دن میں 70 یا 100 بار استغفار گن کے کر رہے ہیں، یعنی اتنا تو میں نے ٹارگٹ پورا کرنا ہے، پھر اس سے اگر زیادہ ہو گیا تو اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جب دل مطمئن ہوتے ہیں تو انسان کی بصیرت بھی واہ ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے مقاصد بھی واضح نظر آتے ہیں. اور ویسے بھی انسان اللہ کو جیسے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ویسے ہی یاد کرتے ہیں. اور مومن روحوں کی یہ غذا ہے، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور فضل اور رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتوں کی طرف ہو تو دعائے رحمت مراد ہوتی ہے. اور پھر اللہ کو بکثرت یاد کرنے میں اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور رحمتوں کا نزول فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کفر سے، شرک سے، بدعت سے، جہالت سے اور ان سب غموں کے اندھیروں سے نکل آتا ہے، روشنی کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اسی لیے اس نے ہمیں اس کا حکم دیا. ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے، یعنی مومنوں کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے، سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی جنتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور ان کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا انہوں نے تصور بھی نہ کیا ہوگا. ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنانا چاہتا ہے، اور پھر ایسی کامیابی کہ جس کو کبھی زوال نہ ہو، وہ دنیا میں نہیں ایگزسٹ کرتی. دنیا میں ہر اوپر جانے والا نیچے آتا ہے، یہ ایک اصول ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز اوپر پھینکے تو کیا ہوگی، نیچے. ہر بلندی کو زوال ہے یہاں، لیکن جنت میں درجات کی بلندی ہے اعمال کے ساتھ، اور نیچے نہیں کو لایا جائے گا. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. شاہد کا مطلب مشاہدہ کرنا نہیں یہاں کہ آپ سب کے ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، بعض لوگوں نے غلط مطلب یہاں سے نکالا ہے، گواہ کے معنوں میں ہے. اور پھر ایک داعی دین کو پہلے خوشخبری سنانی چاہیے اور اس کے بعد ڈرانا بھی چاہیے، اور اس کے اذن سے، یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشنی کرنے والا چراغ، سراج منیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج اور چاند دونوں کی صفات کو جمع کیا گیا ہے، یعنی ایک جگہ قمر منیرا، منیرا قمر کی صفت ہے قرآن میں، اور وہاج جو ہے سورج کی صفت ہے، تو دونوں ہی آپ کے لیے آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ہدایت اور روشنی حاصل ہوتی ہے جیسے سورج اور چاند سے ہوتی ہے. آپ کے طلوع ہونے کے بعد کسی اور کی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے رات کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے سورج کا چراغ، اسی طرح آپ ہر طرح کے اندھیروں کو دور کرنے والے ہیں، خیر اور شر کے راستوں کو واضح کرنے والے ہیں. اور اپنے رب کی پہچان کے لیے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم ہی کی ضرورت پڑتی ہے. اور عام مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. یہ ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری کہ ایمان کی وجہ سے ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل ہے یا آپ ایک چنے ہوئے پیغمبر ہیں، اسی طرح آپ کی امت پر بھی اللہ کا فضل ہے اور وہ تمام امتوں میں سے افضل ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کو کہا گیا کہ خوشخبری دیجئے. قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ لفظ آتا ہے، بشر المومنین، بشر المحسنین، بشر المخبتین، بشر الصابرین. تو ہمیں بھی زیادہ تر خوشخبریاں پھیلانے والا ہونا چاہیے، لیکن عموماً ہمارے پاس خبر کے نام سے کوئی بری بات ہی ہوتی ہے جو ہم نے کسی کو سنانی ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیات میں سے ہے، وہ بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا كبيرا. جب آپ اللہ کا بہت بڑا فضل چاہتے ہوں تو کیا کریں؟ ایمان مضبوط کریں، ایسے کام کریں جن سے ایمان مضبوط ہو. یہ کہیں لکھ کر لگا لیں تاکہ کبھی مایوسی آنے لگے یا غم آنے لگے تو آپ کا دل کھل اٹھے اس کو پڑھ کر. اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی اذیت رسانی کو نظر انداز کر دیجئے، ستانے والی باتوں کو اگنور کر دیجئے، وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اہمیت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ پر توکل کیجئے. اور کافی ہے اللہ کا ارساز. یہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہم سب کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی تان و تشنیع کرنے والی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں ہم. لوگوں کی باتوں کی جب ہم پرواہ کرتے ہیں نا تو اپنی منزل کھو دیتے ہیں. اپنا کام پوری توجہ سے کرنا چاہیے اور دوسروں کے رویوں کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں مجھے اللہ ہی کافی ہے. اور جو شخص غلط رویوں کو نظر انداز کر سکتا ہے وہ کامیابی کی منزل کا مسافر ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی دن کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو ہر فضول بات کرنے والے کی بات پر الجھنے لگتا ہے تو اس کا سفر بہت طویل ہو جاتا ہے اور منزل تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یوں انسان ہر بات سن کے اس کو سنجیدہ لے کے اس پہ رونا دھونا شروع کر دے تو خود ہی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ کوڑے لگنے کی وجہ سے ان کے جسم کا بعض حصہ ڈیڈ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے پھر ان کے جسم کے وہ حصے کاٹے گئے تھے، یعنی وہ گوشت کاٹا گیا تھا. تو جو ان کا معالج ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب آلہ جراحت سے ان کی پشت چیر کر گوشت الگ کر رہا تھا تو آپ فرماتے جا رہے تھے، اے اللہ معتصم کی مغفرت فرما. میں نے کہا کہ لوگوں پر ظلم ہو تو وہ بد دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ معتصم کے حکم سے کوڑے لگے تھے نا، اور آپ معتصم کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں جبکہ اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیا آپ پر. فرمانے لگے، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے ہے. مجھے حیا آتی ہے کہ میں روز محشر حضور کے پاس اس حال میں آؤں کہ ان کے رشتہ دار اور میرے درمیان جھگڑا ہو، بس میں نے اسے معاف کر دیا. یہ ہوتے ہیں علم والے، اس کو کہتے ہیں صاحب علم ہونا، کہ وہ کسی کو معاف کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور ہم کسی پر گرفت کرنے اور پکڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، زندگی اپنی مزریبل بنائے رکھتے ہیں. تو معاف کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، ان کے دل سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم انہیں کچھ دے دلا دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یعنی معاملات کو پیچیدہ کرنے کی بجائے ان کو حل کرنا چاہیے. ہم بعض اوقات چھوٹے سے مسئلے میں بہت بڑا ریاکشن شو کرتے ہیں، تو چیزوں کو جو جتنی ہے نا اتنا ہی رہنے دیں، وہ بڑا نہ کریں. یعنی بعض اوقات اتنی ایگزیجریشن کرتے ہیں، ذرا سی درد ہوگی اتنا کراہیں گے، اتنا اس کو بڑا کر کے دکھائیں گے، کوئی چھوٹی سی بات کسی نے کر دی اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا لیں گے، کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا اس کے ساتھ ہمیشہ کا بیر یا دشمنی ڈال کے بیٹھ جائیں گے. اس سے پرہیز کریں، مسائل کو چھوٹا کریں، بڑا نہ کریں، زندگی کو آسان کریں، مشکل نہ کریں، غیر ضروری چیزوں میں مت الجھیں. اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی پریشانی کوئی اور ہی ختم کرے گا اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے اور دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، بندوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. بندوں سے ہم مشورہ کر سکتے ہیں، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، ان پہ توقعات نہ رکھیں. تو یہاں کیا ہے، کسی کے ساتھ نکاح ہوا، پیپر ورک ہوا، ایک لڑکی کسی ملک میں، لڑکا کسی ملک میں، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، کوئی عدت نہیں ہوگی لڑکی کی، ٹھیک ہے، کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی. بعض اوقات ایک فارمل رخصتی ہوتی ہے نا، اور بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے اور لڑکا لڑکی آپس میں ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں تو وہ رخصتی ہی کے ضمن میں آتا ہے، پھر عدت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ کبھی بھی اکیلے میں نہیں ملے، صرف پیپر ورک ہوا تھا، تو پھر عدت نہیں ہوگی۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ نے ان کو ادا کر دیے۔ تو بیوی کے حلال ہونے کے لیے مہر کی ادائیگی ضروری ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اس میں سے جو اللہ نے آپ پر بطور غنیمت لوٹایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت بھی جو اپنا آپ نبی کے لیے ہبا کر دے اگر نبی اس سے نکاح کا ارادہ کریں، یہ اجازت مومنوں کے لیے نہیں۔ یعنی کوئی عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبا نہیں کر سکتی، بلکہ پراپر نکاح ہوگا، حق مہر ادا کیا جائے گا۔ یہ اجازت مومنوں کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے خاص ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں فرض کیا ہے، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ آپ کی ذمہ داریاں بڑی تھی، لہٰذا آپ کو بہت سی چیزوں سے ایگزمپٹ کیا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں کچھ احکامات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ان کے خاص مقام کی وجہ سے۔ جیسے آپ پر حق مہر ادا کرنا واجب نہیں تھا، نان نفقہ واجب نہیں تھا، لیکن آپ نے پھر بھی کیا۔ چار سے زیادہ بیویوں کی اجازت آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ اور ان میں سے جسے آپ چاہیں اپنے سے الگ رکھیں، اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ آپ پر عدل کرنا بھی واجب نہیں تھا، اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہو ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ عورت کے جذبات کا لحاظ رکھا گیا، اور ان عورتوں کو چونکہ بہت بڑا مقام ملا تھا، ان ازواج مطہرات، لہٰذا ان کے لیے کچھ مقامات پر قربانی کرنا بھی تھا۔ یعنی کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی، جب آپ کو کوئی خاص چیز ملتی ہے تو اس کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا تو نہیں پڑھے لکھے بغیر کوئی ڈگری حاصل کر لے، یعنی آپ نے قیمت پے کی، یعنی صرف فیس نہیں پے کی بلکہ دن رات لگائے اس کے لیے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دن رات قربانیاں تھیں، اور آپ کے نکاح کوئی کسی عیش و عشرت کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ بھی بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور بعض مقاصد اور وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ نے یہ نکاح کیے۔ تو پھر چونکہ وہ ایک مخصوص صورتحال تھی جس کی وجہ سے آپ پر سے یہ ساری پابندیاں اٹھا لی گئیں، اور خواتین کو بھی انڈائریکٹلی سمجھا دیا گیا کہ یہ اللہ نے نبی کو اجازت دی ہے کہ وہ تمہیں چاہے تو پاس رکھیں، چاہے تو نہ رکھیں، لیکن آپ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہو جانا، ایک رشتہ قائم ہو جانا، یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور وہ سب کی سب اس پر راضی رہیں جو آپ ان کو دیں۔ یعنی اگر کہیں سے ایکسپیکٹیشن ہو کچھ بھی نہیں ملنا، تو کچھ مل جائے تو انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تو ازواج مطہرات کو بھی کیا بتایا گیا کہ دل میں بھی برا خیال نہیں لانا، اور اللہ بہت علم والا، بہت حلم والا ہے۔ یعنی پوشیدہ خبروں کو جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود بھی بردباری سے کام لیتا ہے، فلہ الحمد۔ اس کے بعد دیگر عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آئیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند آئے، سوائے ان کے جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ یہاں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی قدردانی کی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی قربانیوں، ان کے اعمال اور حکم ماننے کی قدردانی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رقیب ہے، یعنی تمام امور کی خود نگرانی کر رہا ہے، اور اس بات سے خوب باخبر ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر بہترین نظام اور عمدہ ترین انداز میں کرنے والا ہے۔